The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah. Here it is, Madani Muzakirah. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'du. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شوال شریف کی 16ویں شب ہے. 16ویں شب کی نسبت سے زیادہ درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 16. جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ سوالات کیجئے, سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, اگر بھول ہوئی تو مجھے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علی سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جیہتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہے؟
اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت. اس آیت کریمہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں ان رشتہ داروں سے محبت کا حکم دیا گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں, بلکہ آپ رضی اللہ عنہ تین جہتوں سے یعنی تین ڈائریکشن اس طرح ہیں ان کے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قرابت دار ہیں. نمبر ایک, آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں. نمبر ٹو, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ام مصطفیٰ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن ہے, بی بی آمینہ کی چچا زاد بہن ہے. یوں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی ہوئے. نمبر تین, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں کہ حضرت صویبہ رضی اللہ عنہ, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ, جو رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی یعنی دودھ کے رشتے کی مائیں ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان دونوں سے دودھ پیا ہے. تو یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تین طرح سے تین زاویوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے داری سے مشرف ہیں. پہلے بیت خاندان تو چچا جان ہے, حضرت عباس بھی چچا جان ہے, حضرت امیر حمزہ بھی چچا جان ہے رضی اللہ تعالی.
حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے بھائیوں یعنی کزن میں سب سے اچھے حضرت علی اور سب میرے چچاؤں میں سب سے اچھے حمزہ ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر علی سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے چند القابات ارشاد فرما دیں.
شیخ طریقت, امیر علی سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اوصاف بیان فرما دیں۔
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مشہور لقب تو یہ ہے اپنے سید الشہدا، شہیدوں کے سردار، ایک آپ کا ہے امیر طیبہ، طیبہ کے سردار، مدینہ کے سردار، ایک لقب ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، فاعل الخیرات، نیکیوں کی طرف جلدی بڑھنے والے، سخی بھی تھے آپ۔ ابھی جو جواب ہوا اس میں وہ سب بھی آ گئے کہ آپ مطلب بھلائیاں کرنے والے تھے، بھلائیوں کی طرف جلدی بڑھنے والے تھے، اور سخاوت، سخاوت پہ بھی، صلہ رحمی کی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ بہادر تو ایسے تھے کہ شیر جبھی تو شیر ہوتا ہی بہادر ہے، شیر کسی کو بولنا ہی ہے، اس سے مراد چار پاؤں والا شیر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے استیارا، دیکھیں شیر بول کر بہادر بولنا مراد ہوتا ہے۔ تو یوں مطلب بہادری کی وجہ سے آپ اللہ کے بھی شیر، رسول کے بھی شیر، اس سے آپ کا لقب ہے۔ تو یوں بہادر تھے، اور ہاں یہ دو تلواریں جو ہے اس طرح یہ لڑتے تھے، دو تلواروں سے، ایک ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں ایک ایک تلوار، اور اس طرح جو لڑتے تھے۔ حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے، ہم تو خیر ایک ڈنڈی سے بھی نہیں لڑ سکتے، تلوار تو وہ دور کی بات، یہ دو تلواروں سے آپ لڑتے تھے، ماہر تھے۔ حمزہ، حمزہ کے بھی لفظی معنی ہوتے ہیں شیر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ کسی نے نام پوچھا بچے کا تو ایک روایت تو پڑی تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اس کا نام کیا رکھیں؟ رسول رحمت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا نام بہت پسند ہے، اپنے بچے کا یہی نام رکھو۔ آپ نے اس کو اپنے چچا جان کی نسبت سے اس کا نام حمزہ رکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم۔ سوال یہ بھی اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ بچے کا نام رکھنا ہو تو حمزہ رکھیں یا امیر حمزہ رکھیں؟
امیر کے معنی سردار، امیر حمزہ رکھے چاہے غلام حمزہ رکھے، اس میں زیادہ عجزی ہے، وہ تو امیر حمزہ تھے، امیر تھے، اب ہم امیر ہیں یا غریب ہیں، جو بھی ہیں، نسبت سے ہی نام رکھے گئے۔ تو حمزہ خود مطلب یعنی کہ ظاہر ہے کہ حمزہ کے معنی ہی شعر ہے، ہم بلی میاں وغیرہ تو دم دبا کے بھاگ جائے، یہ شعر ایسا نہیں ہوتا، شعر ٹکرا جاتا ہے۔ تو غلام حمزہ میں بھی مطلب سمجھ میں آتا ہے، حمزہ رکھیں، غلام حمزہ رکھیں، امیر حمزہ رکھیں، ہیں سب جائز ہے تینوں نام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا امیر اہل سنت کی برگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر کوئی کرامت مشہور ہو تو بیان فرما دیں۔
کرامت بھی وہ جو مشہور ہو، سرزمین عرب پر غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، 46 ایئرس کے بعد، یعنی آفٹر 46 ایئرس غزوہ احد کے، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورے حکومت میں میدان احد کے درمیان سے ایک نہر کی کھدائی کے دوران شہداء احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہداء کرام کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے، جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا۔ اس دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہ نکلا۔ یہ شہید کوئی اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی، خیر الشہداء، سید الشہداء، حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ بھی ایک کرامت ہی ہے کہ 46 سال، 46 ایئرس میں تو لاش کا کیا ہو جائے، لیکن تو رائے خدا کے شہید اور صحابہ کرام تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کب ہوئی؟
15 شوال شریف 3 سنہ ہجری کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت امیر حمزہ کو قبر میں کس کے صحابی نے اتارا اور کیا فرشتوں نے انہیں غسل دیا تھا؟
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اجمعین نے قبر شریف میں اتارا. اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا فرشتے حضرت حمزہ کو غسل دے رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت امیر حمزہ کا مزار شریف کہاں پر واقع ہے؟
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف مدینہ منورہ میں جگمگا رہا ہے، نور برسا رہا ہے، فیضان لٹا رہا ہے. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرشدی کی بارگاہ میں سوال کہ سنا ہے کہ حمزہ نام والے بچے بہت ہی زیادہ طوفانی ہوتے اور جلالی ہوتے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
نام کے ساتھ پوچھنا مناسب نہیں ہے، پھر یہ اتنے مقدس نام، صحابی رسول کا نام، ناموں کی تاثیرات ہوتی ہیں. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا صحابی رسول کے نام کی تو تاثیر مثبت ہی آئے گی نا، اچھی آئے گی، پلس آئے گی نہ کہ مائنس. تو طوفانی یہ تو خطرناک مانا ہے نا اس کے، تو وہ شرارتی، طوفانی شرارتی کو بولتے ہیں. اور جلالی، جلالی بھی شرارتی کے معنی میں بچے کو بولتے ہیں، غصے والا اور جدی، بات بات پہ بپھر جانے والا. یہ حمزہ کی یہ تاثیرات نہیں ہو سکتی. اگر صحابی کی نسبت سے حصول برکت کے لیے نام لکھا تو رکھا ہے، تو حمزہ تو بہت ساروں کا نام ہوتا ہے الحمدللہ. اور کوئی اس طرح کی بات کبھی نوٹ نہیں کی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار میں منتیں پوری ہوتی ہے، میرے لیے دعا کریے گا.
اچھا، حمزہ نے امیر حمزہ کے بارے میں سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری سعادتوں کی معراج، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہے، تو ان کے ہم بے شک کہنے کے ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے مزار کی مٹی میں بھی شفا ہے. یہ علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ 125 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو وفات پائے ہوئے، وہ پرانے بزرگ ہیں. تو انہوں نے مطلب یہ کہ وفا الوفا شریف میں اس طرح کا لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی، قبر شریف کی مٹی میں شفا ہے. بزرگوں کے انہوں نے حوالے سے لکھا ہے کہ بزرگان دین اس سے وہ تبرک حاصل کرتے تھے، شفا حاصل کرتے تھے، بیماروں کو اس سے شفا ہوتی ہے. اب یہ کہ اس کا مطلب استعمال کرنا کس طرح، یہ بھی سن لیجیے، طریقہ نہیں لکھا لیکن استعمال کرنے کا طریقہ اس کا یہ کہ کھا کے شفا. یہی تو جو سیدنا امیر حمزہ کے مزار شریف کی، اب وہاں تو قبر شریف کی مٹی اٹھانا تو ممکن نہیں ہے، چاروں طرف باؤنڈری بنی ہوئی، اندر جا نہیں سکتے. اس کے قریب کی خاک شریف لے لی جائے ایک چٹکی، اور اس کو پانی میں ڈال دیں گلاس میں اور گھول لیں. اب گھلی گئی گئی تو اس نے برکتیں ڈالنی ہیں اپنی. اب یہ پانی مریض کو پلائے، گناہوں کا مریض پیے تو گناہوں سے بھی شفا پائے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد انس حوان ہے، اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ دیکھا گیا کہ ٹریفک قوانین کے حوالے سے کہ جب ریڈ سگنل ہوتا ہے تو اس وقت گاڑی رکتی نہیں ہے، تو بہت اسپیڈ سے گاڑیاں نکلتی ہیں، تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا احتیاطی تدابیر کی جائیں جس سے ٹریفک رول اور ٹریفک قوانین کو بہتر کیا جائے؟
ٹریفک قوانین ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، اگر یہ اسٹاپ نہیں کریں گے ریڈ لائٹ پر تو گاڑیاں ٹکرائیں گی، کو ایکسیڈنٹ ہوں گے، جانوں کے خطرے بڑھیں گے، اور ہوتا بھی ہوگا اس طرح، لوگ بے تحاشا بازو کا نکل جاتے ہیں۔ تو اگر قانون پر عمل کروانے والا جو عملہ ہے، انتظامیہ، وہ اگر سیریس ہوگا، رشوت کا لین دین بند ہوگا، قانون پر عمل ہوگا، تو انشاءاللہ ٹریفک قوانین بحال ہو جائیں گے۔ اگر رشوتیں چلتی رہیں تو پھر امید نہیں ہے کہ باقاعدہ ٹریفک کا نظام جو ہے وہ درست ہو سکے۔ اللہ پاک فریقین کو ہدایت دے، گاڑیاں چلانے والے کو بھی ٹریفک قوانین کا پاس رکھنے کی توفیق بخشے، اور انتظامیہ کو بھی قوانین پر سختی سے عمل کرنے والا بنائے شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
باپا اچنے اسانی مامی نے نانی نے بدے اچنے او بی بی این جی کہانیوں کریں تھی نا، جٹ بٹ بی بی، بی بی فاطمہ، دس بی بی این جی کہانی۔ بابا مکے برائے کرم مکے سمجھائی دیو کہ یہ حقیقت کروائے کہ وہی بدے نیاز کرنو دا بی بی این جو کہانی بدے سنائیں نیاز کرنو ایمو تا او کرو چوائے۔
بی بی فاطمہ شہزادی ہے کونین، خاتون جنت۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جی نیاز کرنو اسال سواب لائے، اتنا بہت سارو کمائی، نیک کمائی کرا ہوا ہے۔ البتہ یہ جو دس بیبیوں کی کہانیاں، دس بیبیوں کی کہانی، تو شہزادے کا سر، لکڑ ہرا نے خود کرو کرو، جناب سیدہ کی کہانی، یہ بدے کہانی جو ہیں نا، یہ کھٹی ہوئی، یہ نہ پڑھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، ان سے بچا ہوا ہے۔ البتہ عیسال ثواب کر لے ان کی جگہ تے، تو یاسین شریف مارو پڑی گی نا، یاسین شریف جو حدیث میں آئے کہ دو قرآن پڑھنے جو ثواب ملنو، یاسین شریف کیا ری پڑھنا، تو قرآن پڑھے عیسال ثواب کرے، درود شریف پڑھیں جو عیسال ثواب کرے، کہانیوں نہ پڑھا ہوئے، ان سے بچا ہوئے۔ یہ دس بیبیوں کی کہانیاں، دس بیبیوں کی کہانی، لکڑا رہا، شہزادے کا سر، پتہ نہیں جناب سیدہ کی کہانی، یہ اس طرح کی کہانیاں رائج ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں عام طور پہ، یہ سب غلط اور من گھڑت کہانیاں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اس کی جگہ پر یاسین شریف اگر پڑھ لیں تو حدیث پاک کے مطابق دس قرآن کا ثواب ملے گا، قرآن کی تلاوت کرے عیسیٰ علیہ السلام کے، درود شریف پڑھیں، انہوں نے ایک کام کرے، یہ کہانیاں نہ پڑھیں۔
لیکن ان میں جدے پاک کوئی کے سمجھائیوں تھا نا، تو اڈائی چون میں اچن تو کہ اساں جی ڈاڈی ماں بھی پڑھنا وا، نانی ماں بھی پڑھنا وا، تو ای تو اساں تو بچپن سے پڑھی رہے ہوں، اساں کے تو اج تک کوئی منع نہ کری، پچھی انہی کی کی سمجھاوے،
کیونکہ پچھیا کے منع نہ کری، انا نانی پڑھی رہی تو ڈاڈی پڑھی رہی، اساں جا مطلب پی ڈاڈا پڑھی رہی، ای دلیل تو نہ لے تو کفار بھی چونا وا، جڑے اسلام جی نے کہ دعوت دین مچنی ہوئی تھی، چونا ہوا کہ اساں جے پی ڈاڈا جو مذہب نہیں چھڈو، یہ دلیل نے دلیل وہ ہے جو قرآن و حدیث جن چیز سے پانکے چوئی کے کرو تو ماں کر جے بنا کری تھا منجی ہوئی جے، تو یہ جو یہ پانکے کیر بتارنا، علماء بتارنا، عاشقان رسول علماء جو فرمائیں پانکے ہو گال من جاوا ہے۔
میں نے تھڑکان تھا بھی بہو، یعنی پاکے ہی چنتا کہ اگر ہی نہیں کرو تو ہی تھی ونو، تو کڑو تھڑکو بھی لگے لو تو کہ ہی نہ تھے کہ پانچ ویپار وہی بھی نے پانچ گھر میں کی مصیبت نہ اچھی نے بیماریوں نہ تھی نن، یہ وسوسہ چند کرو چکے،
یہ وہماتے نماز نہیں پڑھو تو حدیث پاک میں نماز اکری بھی چھڈنا تو جہنم جو ان دروازے تے آئیں نام لکھے دین میں چنو جن سے آئے کے گزاری نے جہنم میں ونو خپنو تا تھڑکو نہیں لگنو، کھوٹی کھوٹی گالی تھا تھڑکا لگن تھا جو تین جو نو تو ویسے بھی تین ہو سمجھا، بیماری ہوتا اچن تھی، پریشانی اچن تھی، وڈا وڈا زلزلہ اچن تھا، لکو مارو غرق تھی انہوں تو رکو، جناب سیدہ جی کہانی نہ پڑی ہوئی تو دو بی بی جی کہانی نہ پڑی تاں کرو زلزلہ ہو گیا، پانچ گناہ جی سزا یوں میرن تھی، یہ کہانیوں کھٹی ہوئی ان کے نہ پڑا ہوئے، لیڑا وے مات بھی نہ کرا ہوئے، اللہ پاک مدد کرے، پانچ جی اللہ پاک بدے جی حفاظت کرے، اگر کوئی مصیبت اچھی تھی بھی تو انجو مطلب کہ ہی نہ چوہے کہ فلانو یعنی جو غلط کم ہو انجت کہ نہ کرم ہی تھی بھی، بلکہ حدیث پاک مسلم شریف حدیث میں قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی وہ حدیث میں ہی ہے کہ ہی نہ کرم ہوئے ہی تھیو لو، جدا لو اچھی اگر انجی مذمت حدیث پاک میں بلکہ انہیں ہی سکھان میں آبیو حدیث شریف میں قدر اللہ وما شاء فعل اللہ جو چاہی اتھو اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اللہ پاک نے جو مقدر کیا وہ ہوا یعنی اللہ پاک نے جو چاہا وہ ہوا انبیاء کرام علیہ السلام تے بھی آزمائش آئی پانچ پیارا آقا بو جہاں جا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزمائش تو نعمت بھی تو آئی نا ان نعمت کی آئی کربلا شریف میں کتنی آزمائش آئی نواس رسول ظالم یزید جا مارو نے کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کریا 6 مہینے علی اصغر جو پورو قصور ہو اس تو امام حسین جو بھی نہ ہو ہے نا لیکن حضرت علی اصغر تو 6 مہینے جوا بولی گال بھی نہ کرنا ہوا کھیر پی نہ ہوا انہیں کے بعد ظالم لوگ شہید کری جا انہیں جو کرو قصور ہو ایک ہی چیز پڑھنے بھولی جاوا ان کی سزا میری نعوذ باللہ تو یہ آزمائش بھی نہیں امتحان دل وڈو رکھا ہوا ہے رکھ مولا تحاس صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
امیر علیہ سنت اگر بچے لڑ رہے ہوں اور ان کی امی نماز پڑھ رہی ہوں تو ان کی امی ان کو تنبیہ کرنے کے لیے زور سے پڑھ سکتی ہیں جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیر
نہیں پڑھ سکتی اس میں ایسا ہے کہ وہ کسی نے اس کا چٹکلا بھی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ یہ عورتیں جو اس طرح کرتی نا کہ کوئی بلی یہ نماز پڑھ رہی تھی تو بلی دودھ پینے لگی تو بلی کو بھگانے کے لیے وہ جو سین اور شین یا الفاظ آتے ہیں نا تو سورہ ناس میں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس یوں کر کے مطلب بلی کو بھگانے کے لیے سیٹی کی آواز اس طرح کی مثال دی تھی تو نماز اپنی جگہ پر ہے ہاں جو سامنے سے گزرنا چاہتا ہے اس وقت اس کو مطلب توجہ دلانے کے لیے وہ کچھ انداز دیے گئے ہیں لیکن یہ کہ وہ بچے شرارت بھی کریں گے تو بڑے بھی شرارت کر رہے ہوتے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اپنی بندہ نماز پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
میرا پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل زیادہ تر لوگ سلام کرنے کے لیے ہاتھوں ملاتے ہیں لیکن سلام کرتے نہیں ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کی راہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے
ہاں سلام کا رواج تو ہے مگر کم ہو گیا ہے اور خالی ہاتھ ملاتے ہیں یہ تو مذہبی لوگوں میں بھی یہ مناظر ہیں یوں کر کے ہاتھ ملا لیں گے السلام علیکم کہنا چاہیے السلام علیکم کہیں پھر ہاتھ ملائیں پھر ہاتھ بھی ملا ہے تو طریقے سے نہیں ملاتے نا ہاتھ بھی بس کوئی انگلیاں ٹکرا دیتے ہیں کوئی ایک ہاتھ سے بھی ایک تعداد ہے جو ملاتی ہے حالانکہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ سنت نہیں ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا ہے اس پر کہ دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہی ہے اس پر لیکن عوام جو ہے ایک ہاتھ ملاتی ہے ملاتے بچے کو بھی ایک ہاتھ کا ہی سکھاتے ہیں بچے کو بولیں گے سلام کرو تو سلام کے الفاظ اس کو نہیں سکھاتے خالی وہ یوں ہاتھ اٹھا دیتا ہے ایک ہاتھ بڑھا دیتا آگے تو انہیں شروع سے ہی مطلب غلط تربیتیں ہو رہی ہیں یا اب تربیت کرے کون کون ان کی اپنی غلط تربیت ہوئی ہوتی ہے باپ کو آتا کون سا ہے ماں کو کون سا آتا ہے ہاتھ ملانا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے اس لیے وہ ایک ہاتھ اچھا سلام بھی کریں گے تو کیوں کریں گے واٹ از دس یہ کیا ہے مسلمانوں کا سلام تھوڑی تو غیر مسلموں کا انداز ہے ہاں لفظ السلام علیکم کے ساتھ اگر ہاتھ اٹھا دیا تو پھر ٹھیک ہے ورنہ خالی جو سلوٹ کرتے ہیں یہ سلام نہیں ہے یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے رائج ہے یہ بہت رائج ہے تو یوں سر ہی لائیں گے سلام کی جگہ یہ بھی ایک غیر مسلم طبقے کا سلام کا انداز ہے ہمارے اسلام نے بہت پیارا سلام سکھایا السلام علیکم تم پر سلامتی ہو دعا ہے اب گڈ مارننگ تو گڈ آفٹر نون تو گڈ ایوننگ نو مطلب گڈ ایوننگ تو گڈ نائٹ کا کیا ہوگا نائٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گڈ ایوننگ ہو جائے گڈ مارننگ باقی سارے دن کا کنڈا ہو جائے صبح اچھی ہو جائے میرا اسلام کتنا پاکیزہ اور پیارا ہے السلام علیکم ہے نا تم پر سلامتی ہو اب یہ کہ صبح کی بھی سلامتی آ گئی دوپہر کی بھی آ گئی شام کی بھی آ گئی رات کی بھی آ گئی جان کی بھی آ گئی مال کی بھی آ گئی ایمان کی بھی آ گئی السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ کتنا پیارا طریقہ، چھوڑ کر کیا دیکھ گئے ہو غیروں میں، ان کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہو کہ جو غیر مسلم نے کیا وہی کرنا ہے یار، جو مصطفیٰ نے کیا وہ کرنا ہے ہمیں، جو مصطفیٰ نے فرمایا وہ کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، عقل قربان کن بد پیش مصطفیٰ، مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی عقل قربان کر دو، ترقی کر جاؤ گے، ورنہ غیروں کے پیچھے بھاگو گے تو بھاگتے رہو گے، بھونکتے رہو گے، ترقی نہیں کرو گے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے، داڑھی سے اوپر ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں، یہ داڑھی میں شمار ہوتے ہیں، کہ ان کو کٹوایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں شریع رہنمائی فرمائے۔
اس کو بچی کے بال بولتے ہیں، بچی بھی بولتے ہیں، لیکن غالباً ہے بچی۔ تو یہ بال جو ہے یہ داڑھی میں شامل ہے، اس کو ایک بھاری تعداد ہے داڑھی والوں کی، مذہبی لوگوں کی، جو شاید مسئلہ پتہ نہیں ہے، یہاں اس کو یوں تھوڑا کھچا بناتے ہیں، ادھر کھچا بناتے ہیں، یہ سمجھتے ہوں گے اچھے لگتے ہیں، جو جن کو مسئلہ پتا ہوگا ان کو تو بالکل اچھے نہیں لگتے، یہ تو گناہگار ہو رہے ہیں اس طرح کر کے، لیکن بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ داڑھی جو ہے یہ اس میں شامل ہے، یہ بال اس کو یوں کرنا یہ ناجائز ہے اس طرح، سوائے اس کے کہ کوئی چند بال بازو کا دھوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہوئے یہ اٹکتے رہتے ہیں، منہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، تو یہ دو چار بال جو اگر اس طرح کے ہیں تو وہ کاٹ سکتے ہیں، یا مطلب کوئی بالکل یعنی کہ اپنی سرحد توڑ کے بازو کا نکل جاتے ہیں، وہ مڑ چڑ جاتے ہیں، تو یہ بھی اچھے نہیں لگتے دیکھنے میں۔ نہیں جمال مقصود، جمال مقصودہ نہیں، کہ وہ حسن جو ایک انسان کی مطلب ہے کہ حصہ ہے، وہ جو مقصود ہے کہ بندہ جو ہے نا یہ بھدا نہ لگے، بد نما نہ لگے، اس میں اس طرح کی جو بھی چیز ہو تو اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ یہ اتنے بال جو بدنما لگ رہے ہیں، ٹیڑے ہو گئے، تو وہ بھلے ضرورتاً کوئی احتیاط سے کاٹ لیں کہ دوسرا کوئی نہ کٹے۔ جیسے کہ چھ انگلیاں ہو جاتی ہیں کسی کی، تو یہ بھی ایک ہاتھ بھدا سا لگتا ہے، اس انگلی کی کاٹنے کی علماء اجازت دیتے ہیں کہ یہ زائد جو چھٹی ہے اس کو بھلے کاٹ دیں، تاکہ ہاتھ آپ کا ایک، تو یہ جمال مقصود حاصل ہوگا، اس سے حسن حاصل ہوگا، اس طرح مطلب دھیان رکھنا ہے۔ اچھا گالوں میں بھی بڑے گہرے چلے جاتے ہیں، اس کو بھی یوں، یہ بھی گالوں بال جو ہے نا داڑھی یہ گالوں پہ جمتی ہے، گال جو ہے نا داڑھی میں شامل ہے، اور یہ ہڈی یہ سب یہ بال ہیں۔ اچھا ابھی جو گالوں پہ جمی اور یہ کلمے، یہ ہڈی آپ دیکھیں گے نا، یہ ہڈی یہاں نظر آئے گی، تو ہڈی کے اوپر یہ سر کے بال ہے، یہ سر ہے، اور ہڈی کے نیچے جتنے بھی ہیں یہ سب داڑھی ہے، تو ان کو نہیں چھیڑنا سمجھے، جب تک ایک مٹھی نہ ہو جائے، ایک مٹھی سے زائد جو ہو اس کو کاٹ سکتے ہیں، اس میں بھی مطلب ہے کہ احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ اچھا اب گال سے آگے بھی کچھ بعض اوقات چند بال ہو جاتے ہیں، بعض اوقات یہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ایک وحشت سی محسوس ہوتی ہے، ان کو بے شک صاف کرنا ہے، لیکن یہ کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو بھی دو چار بال جو داڑھی سے جدا ہوتے ہیں، روئے روئے ٹاٹے ہوتے ہیں، ان کو کاٹتا تو کوئی حرج نہیں ہے، تو داڑھی میں شامل نہیں ہے، لیکن اب یہ اچھا خط، اب جیسے میرے بال ہیں، اب میں تھوڑی ٹیکنیک کروں گا اس کو یوں کر کے، میں اپنے زوم فاسد میں سمجھوں کہ میں تھوڑا یوں اچھا لگوں گا دیکھنے میں، یوں کر لوں گا تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے چمک جاؤں میں، لیکن کل دیکھوں گا نا آئینے میں، عقل ہوگی تو شرماؤں گا، یار یہ تو کیا ادھر مطلب یہ تھوڑی دیر شیو بڑھ گئی ہے، دوسرے دن اور شیو بڑھ جائے گی، تو ایسے ہی تو لگتے گی، تو اچھے نہیں لگتے آپ، اچھا وہی لگے جو سنت کے مطابق کرے، آئیے ذہن بنا دیں، تو اس لیے وہ گالوں کے بال نہ چھیڑے۔ اب مذہبی لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اہل علم بھی اس طرح مبتلا ہوتے ہیں، مسئلہ پتا نہیں ہوتا، اتنی اسٹڈی نہیں ہوتی بعضوں کی، اور مطلب یا پھر یاد نہیں رہتا، توجہ نہیں ہوتی، تو آپ یعنی کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھانے نکلے اور وہ پھر آپ سے ناراض ہو جائیں، اس لیے میں نے احتیاط عرض کیا۔ میں نے جو عرض کیا، میں نے فتاوی رضویہ شریف اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتووں سے جو سمجھا ہے وہ میں نے عرض کیا، میں تو اعلی حضرت والا ہوں، ان کی باتیں بڑی سمجھ میں آتی ہیں میری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
یا سیدی یا مرشدی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض بچوں کو پیدائش کے وقت کانچ کی پیٹی میں، شیشے کی پیٹی میں یعنی نرسری میں رکھا جاتا ہے، اور اس میں ان کا ایک ایک دن، دو دن، بعضوں بچوں کو سات سات دن بھی لگ جاتے ہیں، تو ان بچوں کے کان میں اذان دینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا.
اگر سوراخ ہوتے ہیں اس میں تو جس طرف سیدھا کان ہے اس طرف کھڑے ہو کر وہ قریب لے جا کر اذان کہہ دیں. اب کان سے ہونٹ لگا کر تو اذان دینی ویسے بھی نہیں ہے نا. بعضوں یہ سمجھتے ہوں گے کہ کان میں منہ ڈال کے اذان دیں تو اس بیچارے کا اگر نازک پردہ ہو تو پھٹ نہ جائے گی زور زور سے آپ بولیں تو. ہر چیز کا مطلب ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے نا. تو یوں اٹھا کر جیسے یہ کان سیدھی طرف ہے تو یہاں اب ہم نے اذان دی، بھلے کان سے ٹچ نہیں ہوتی، اذان اس کے کان میں ہی دی جا رہی ہے، کان میں جا رہی ہے اس کے. تو یہ ہے کہ اس طرح آپ سیدھی کان کی طرف اذان دے دیں، پھر اسی طرح الٹے کان کی طرف اقامت کہہ دیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ سیدھی طرف اذان، الٹے کان کی طرف اقامت، پھر سیدھی طرف اذان، پھر اقامت، پھر اذان، پھر اقامت، پھر آخر میں اذان سیدھے کان کی طرف. چار اذانیں سیدھے کان میں گئیں، تین اقامت الٹے کان میں، یہ سات ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک جاننے والے ہیں جن کا باڑا ہے، تو وہ باڑے میں ان کے پاس جو جانور ہیں جو دودھ دیتے تو وہ ان کا فطرہ دیتے ہیں. اب ان کے جو بچے ہیں جانوروں کے، کیا ان کا بھی فطرہ دینا ہوگا یا صرف ان جانوروں کا فطرہ دینا ہوگا جو دودھ دیتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا.
اگر وہ جانوروں کا فطرہ دیتے ہیں چلو غریبوں کا تو بھلا ہو رہا ہے، لیکن شریف مسئلہ یہ ہے کہ جانوروں پر فطرہ واجب نہیں ہوتا، اور جس کے جانور ہیں اس جانوروں کے مالک پر بھی فطرہ واجب نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت، صلاۃ اللیل کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کیا نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد جو نوافل پڑھے جائیں وہ صلاۃ اللیل پڑھنا کہلائے گا، یا پھر نماز عشاء پڑھنے کے بعد ہی صلاۃ اللیل پڑھنی ہوگی؟
بہر شریعت پہلی جلد پیج نمبر 677 پر ہے. صلاۃ اللیل ایک رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں. یعنی رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل نفلیں پڑھی جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں. صحیح مسلم شریف میں مرفوعاً ہے فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
لوہے قرآنی، لوہے قرآنی کا ورڈ تو آپ نے سنا ہوگا، اور بعض لوگوں نے لوہے قرآنی کو دیکھا بھی ہوگا. اصل میں آج اپنے شیخ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لوہے قرآنی جو ہے اس ورڈ کا آخر مطلب کیا ہے، اور اس میں جو الگ الگ الفاظ دیے ہوئے ہیں ان تمام الفاظ کا آخر مطلب کیا ہے، اور کیا لوہے قرآنی کو دیکھنا فائدہ مند ہے، اور کیا ان الفاظ کو پڑھنا فائدہ دیتا ہے، اور ان الفاظ کو کیسے پڑھا جائے؟ پلیز شیخ بتائیے اس لوہے قرآنی کے بارے میں.
یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، یوں پڑھیں گے اس کو، حامیم، اور اس کو اب قرآن کریم کو دیکھنا کار ثواب ہے، تو اس طرح یہ ان کو بھی اگر ہم تعظیم کی نیت سے دیکھیں گے لوہے قرآنی کو تو انشاءاللہ ثواب کے حقدار ہوں گے. اور ان کو اگر کوئی رکھتا ہے تعظیم کے ساتھ، اب ظاہر ہے کہ اس کو ٹچ کرنا بے وضو یہ تو جائز نہیں رہے گا. نہیں، آیت قرآنی، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کریم کے حصے ہیں، یہ اس لیے ان کو بے وضو ٹچ نہ کیا جائے، با وضو اس کو ٹچ کریں، چھوئیں، رکھنا اور کار ثواب ہے اس کو دیکھنا، چومنا جبکہ وضو ہو، تعظیم کی نیت سے چومیں گے تب بھی ثواب ملے گا. اس کے معنی جو ہے نا، یہ معنی اللہ جانے، اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے. حروف مقطعات کے معنی یہ ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتے، اس میں جیسے کہ یاسین، یہ بھی حروف مقطعات میں سے، طہ یہ بھی حروف مقطعات میں سے، تو ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں لوگ یاسین طہ، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے یاسین، اب یاسین یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اس سے پکارا اللہ پاک نے یاسین، اب اس کے معنی تو پتہ نہیں کہ ہیں کیا، تو عین ممکن ہے کہ اس کے معنی سرکار کے لیے مخصوص ہو اور کسی کے لیے نہ ہو، مثال کے طور پر میری جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یاسین کے معنی یہ ہو آخری نبی بالفرض، یہ تو سرکار کے لیے خاص ہے اور کوئی نہیں بن سکتا، اچھا یا اس کے معنی اور رسول یاسین کے معنی، تب بھی دوسرے کے یہ معنی رسول نہیں بول سکتے دوسروں کو، رسول کی مثال تو اعلیٰ حضرت نے دی بھی ہے، پھر یہ بھی فرمایا کہ جیسے محمد یاسین کر دیا تو محمد رسول، یہ بھی دوسرے کے لیے عوام کے لیے یعنی کسی کے لیے بھی بول نہیں سکتے، تو اس لیے مطلب اس نام یہ نام اس طرح یعنی مجرد صرف یاسین نام رکھنا اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے، بہار شریف میں بھی اس طرح کے لکھے ہوئے کہ یہ نام منع ہے، ہم لوگ تو یہ ناموں میں کوشش کرتے ہیں کہ جس کا یاسین نام ہوتا ہے اس کو غلام یاسین بولتا ہوں، میں تو غلام ہونے میں تو شرف ہے سعادت ہے، جن کے نام یاسین ماں باپ نے رکھے کوئی بات نہیں، اب رکھ دیے اب غلام یاسین ہو جائیں، غلام لکھا کریں بولا کریں، غلام طہٰ بولا کریں، تو یہ مناسب ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ جو ابو کی پھپھو ہوتی ہیں ان سے پردہ ہوتا ہے؟
ابو کی پھپھو سے پردہ نہیں ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ نے موٹاپا کم ہونے کا نسخہ عطا فرمایا تھا، تو ایک اسلامی بھائی کا موٹاپا ختم ہو گیا، تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ باننا جلنے کا نسخہ عطا فرما دیجیے.
ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار 41 ٹائم پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے کوکونٹ آئل کی بوتل پر دم کر لیجئے، روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے، کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ القریب سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے، داڑھی کے بال جھڑتے ہو تو اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے، ضرورت اسی بوتل میں دوسرا تیل بھی شامل کرتے جائیے، اگر سر پر گنج ہو زیتون شریف کے تیل میں شہد 1 چمچ اور پسی ہوئی دار چینی 1/2 چمچ ملا کر گنج پر لگائیے، کچھ عرصہ مسلسل استعمال کرنے سے انشاءاللہ القریب نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے. اچھا زیتون شریف کے تیل کو زیت بولتے اور انگلش میں اولیو آئل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیس بک پر عبدالحمید بھائی کا سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے کر اسے بلا سکتی ہے؟
منع ہے، بلائے گی تو نکاح نہیں ٹوٹے گا.
ایمان نام رکھنا کیسا ہے؟
مطلب عجیب نام اب یونیک لوگ لگ رہے، ایمان میں مطلب مسئلے کتنے، ایمان کہاں ہے، ایمان کہاں ہے، مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت ہے، تو انہیں پتہ نہیں کیا کیا پھر لفظ ایمان کے ساتھ وہ گفتگو ہوتی رہے گی، تو اس لیے وہ لفظ ایمان نام نہ رکھے تو اچھا ہے، ایمان فاطمہ بھی رکھتے ہیں نام، یہاں بھی مطلب بڑا رسک کی گفتگو بعد بعد ایسی ہوتی ہے کہ بہت رسک میں چلی جاتی ہے، ایمان فاطمہ کی جگہ بہترین نام یہ کنیز فاطمہ، نبی بی فاطمہ کی خادمہ، مدینہ بہت پیارا نام ہے.
حامد علی بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورہ ناس پڑھ لی، اب نماز کی جو بقیہ رکعتیں ہیں تو اس میں کون سی سورت ملائی جائے گی؟
دوسری رکعت میں بھی پھر یہی پڑھے، سورہ ناس ہی پڑھے سورہ فاتحہ کے بعد، اور پھر اگر 4 رکعت ہی نماز ہے تو تیسری اور چوتھی میں پھر جہاں سے سورت شروع کرے، پھر جون سی سورت پڑھی پھر اس سے بعد والی سورت پڑھنے کا جو قاعدہ ہے پھر اس کے مطابق رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آپ کی بار میں یہ عرصی کہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور بیچ میں سے کوئی بچہ بھاگتے ہوئے آ جاتا ہے، بے ساختہ اچانک اگر ہم نے ہاتھ سے روک دیا وہ بھولی سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسے روک دیا یا پکڑ کر سائڈ کر دیا؟ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے ارشاد فرما دیجیے.
اول تو نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے, کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا نماز میں. عوام یہ سمجھتے کہ نماز توڑ دی اس نے. البتہ ہے کہ روکنا چاہے تو یہ روک سکتے ہیں. اب بچہ ہو یا بڑا ہو, یوں اگر کر دیا اور وہ رک گئے نہیں گزرے آگے تو صحیح ہے. اب پکڑ کے کھینچنے میں اگر منع ہے, کھینچ کر ہی پکڑ گئے, بلکہ اگر عمل کثیر پایا گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. عمل کثیر یوں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں لگ رہا, کبھی تو یوں پکڑ کے اس نے کھینچ لیا اس کو. اگر عمل کثیر ہے یا اس کو دیکھنے والے کو ظن غالب ہو جائے کہ یہ لگتا ہے کہ نماز میں ہے نہیں, تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی. نمازی کے سامنے سترا نہیں, نہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور کوئی شخص گزرنا چاہتا ہے نمازی کے آگے سے یا سترا ہے مگر وہ شخص مصلے اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہتا ہے, تو نمازی کو اجازت ہے کہ اسے گزرنے سے روکے. خواہ سبحان اللہ کہے یا جہر کے ساتھ قراءت کرے, نے آواز سے قراءت پڑھ رہا تو اس کو آواز سے پڑھ لے, یا ہاتھ یا سر یا آنکھ کے اشارے سے منع کر, اشارے سے منع کرے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. مثلا کپڑا پکڑ کر جھٹکنا یا مارنا, بلکہ اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز ہی جاتی رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال امیر سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی امام مسجد ہے اور مسجد والوں نے اسے کمرہ وغیرہ نہیں دیا اور وہ امام مسجد مسجد میں رہ رہا ہے, کیا وہ مسجد کی گیس پانی وغیرہ استعمال کر سکتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے.
وہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں اگر یہ رہے, لیکن یہ کہ چولہے وغیرہ جلائے اور کھانا پکائے اور یہ نہیں ہو سکتا مسجد میں, البتہ یہ کام تو اس کو خارج مسجد کرنا چاہیے, اور اس طرح کرنا چاہیے کہ جس سے مسجد میں اس کے دھوئیں کی یا کسی چیز کی بدبوئیں وغیرہ بھی نہ جائیں. مسجد کے آداب کا اگر امام صاحب لحاظ رکھ سکتے ہیں اور اعتکاف کی نیت سے وہاں رہیں تو وہ گھر نہیں بنانا ہے, مسجد کو گھر بنانا منع ہے. وہاں چونکہ یہ نماز کے انتظار میں ہے, نماز کے انتظار کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا تو نماز میں ہی ہے, تو بہت احتیاط سے اس کو وقت گزارنا ہوگا. بال بچوں کو لے کر مکان نہیں بنا سکتے اس کو مسجد کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے باپا جان, میرا یہ سوال ہے, جیسے ہم کسی کو پسند کرتے ہیں, اس کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں, تو اس کے پیرنٹس بولتے ہیں 50 لاکھ حق مہر دو گے تو تمہاری شادی ہوگی, تو آپ رہنمائی فرما دیں حق مہر کی ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.
اب مہر تو خیر اس کی تو کوئی لمٹ تو ہے نہیں, یا تو یہ کہ اس لیے وہ جان چھڑانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اس سے شادی نہیں کروانی, لڑکی نہیں دینی, تو مہر ہی اتنا بتاؤ کہ خود ہی بھاگ جائے, ٹالنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. رشوت میں تو نہیں آ گئی ہے کیونکہ ابھی تو ہوا ہی نہیں, وہ تو مہر مانگ رہے. ہاں رخصتی کے لیے کوئی پیسے مانگے نا, اتنے دو تو ہم رخصت کریں گے بیٹی کو, اور نکاح حق نکاح ہو گیا تو اب یہ رشوت ہے, یہ حرام ہوگا. مہر کے مطالبات تو جائز ہے, لیکن بس اتنا بڑا مطالبہ کرنا نہیں چاہیے. مہر رہنے کے وہ اچھا کہ جو آسان ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی علاقے میں فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہاں کے محلے دار قبر بنانے کے لیے قبرستان میں چلے جاتے ہیں, اور وہ وہاں دنیاوی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ پان سگریٹ گٹکا وغیرہ یہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, تو ادھر ہی مطلب تھوک رہے ہوتے ہیں, تو ان کا یہ عمل کرنا کیسا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ سیدوں کے بارے میں غلط بات بولتے ہیں, اگر ان کو سمجھاؤ تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ آج کل لوگ صرف بناوٹی سید ہیں, تو ان کو کیسے سمجھائیں؟
اللہ اللہ, یہ جو پہلا سوال تھا قبرستان میں پان گٹکے دنیا, یہ سب غفلت کی علامات ہیں, غفلت کی نشانیاں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. قبرستان پہلے تو جانا ہی منع تھا قبروں کی زیارت کے لیے, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا, پھر بعد میں اجازت دی. قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے, آنکھوں میں آنسو لاتی ہے, تو قبرستان جانا یہ عبرت کے لیے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں, تو موت کبھی یاد, جب یاد آئے گی نا کہ ہم کوئی سی ادھر ادھر کی باتیں اور یہ کھانا پینا نہیں کریں گے تو یاد آئے گی, ورنہ پھر موت یاد آنا مشکل. ایسی حرکتیں نہ کی جائیں. اور دوسرا سوال سیدوں کے تعلق سے, یہ عام لوگ بولتے ہیں, یا تو بولیں گے بناوٹی ہے, فقیر ہے, ہم جانتے ہیں اس کو, ان کے خاندان کو یہ سب جانتے ہوتے ہیں, اور یا بولیں گے آج کل کے سید ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جو اگر کوئی سید کہتا ہے اپنے آپ کو اور اس کے رد کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا, تو اب اس کو سید مان لیا جائے, ہم احترام کریں گے, اپنے کو ثواب ملے گا. اور بناوٹی کہنا یہ تہمت ہے, یہ آپ اس کی تہمت کو مطلب یہ کہ بہت غلط تہمت ہے یہ. تو اس طرح کی تہمتیں نہیں باندھنی چاہیے. بناوٹی سید انہیں اگر کسی کو سامنے کہا کہ تو بناوٹی سید ہے, یہ تو ظاہر ہے کہ اس کی دل آزاری بھی ہوگی اور اس پر ایک طرح کی تہمت ہوگی, تو جھوٹ بولتا ہے, تو سید نہیں ہے. تو یہ پھر قیامت کے دن اس کا مطلب جواب بھاری پڑ جائے گا. اللہ پاک بے حساب بخشے ہمیں. تو اس لیے سادات کرام کے بارے میں بلکہ کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات بغیر تحقیق کے کہنا, اور ہم تحقیق کے مکلف بھی نہیں ہیں کہنے کہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ ہم اس کی تحقیق کرتے پھریں کہ کون سید ہے اور کون نہیں ہے. تو اس لیے وہ نسب مانگنا, اپنا شجرا دکھاؤ, تو ہوتا کون ہے یار, تو اپنا باپ ثابت کرنا, تو پھر آگے بات کریں گے. تو اپنا باپ تو کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. تو خامہ کا مطلب اس طرح سادات کرام کی دل آزاریاں کرنا, باتیں بنانا بہت بہت بری بات ہے. ان کے نانا جان ناراض ہو گئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضرت, دیکھا گیا ہے کہ کچھ جائے نماز پر کمپنی کے نام لکھے ہوتے ہیں, مختلف زبانوں میں, بسا اوقات تو مقدس نام ہوتے ہیں, تو کیا ایسی جائے نماز پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ بھی بتائیں کہ اگر مقدس تصاویر بنی ہو جیسے کعبے کی, مسجد نبوی کی, تو کیا ایسے جائے نماز پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جائے نماز یا کارپیٹ پر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا زمین پر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے؟
جس بچھونے یا مصلی پر اسماء الہی یعنی اللہ پاک کے نام لکھے ہوں, اس کا بچھانا یا کسی اور استعمال میں لانا جائز نہیں. اور یہ بھی ممنوع ہے کہ اپنی ملک میں سے اسے جدا کر دے کہ دوسرے کے استعمال نہ کرنے کا کیا اطمینان. کسی کو اگر گفٹ بھی کر دیں گے ایسا مصلی, تو وہ احتیاط کرے گا, اس کی کیا امید, اطمینان کیا اس کا. لہذا واجب ہے کہ اس کو سب سے اوپر کسی ایسی جگہ رکھیں کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہ ہو. یوں ہی بعض دسترخوان پر اشعار لکھتے ہیں, ان کا بچھانا اور ان پر کھانا ممنوع ہے. یہ ہے مسئلہ. اچھا, اب یہ مسلوں کے ساتھ سل چٹ لگی ہوتی ہے, اور چٹ میں کبھی لکھا ہوتا ہے سبحان, سبحان اللہ کا نام, الحق یہ بھی اللہ کا نام حق. اچھا, تو اب یہ دونوں جیسے میں نے مثال دیا آپ کو, یہ دونوں تو اللہ کے نام ہیں, تو ان پر ایسے مصلی پر نماز پڑھنا کھڑے ہو کر تو ناجائز ہو گیا. اللہ کے نام کی کتنی بڑی یہ بے ادبی ہو رہی ہے. مکہ المکرمہ تو مدینۃ المنورہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے, یہ بھی ظاہر ہے کہ بے ادبی ہی ہے, اس پر بھی کھڑے ہوں گے تو بے ادبی تو ہوگی نا. پھر یہ کہ اور کچھ بھی عربی عبارتیں ہوتی ہیں, عربی کمپنیوں کے نام ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ایسی چٹ جو ہے نا اس کو نکال دیں احتیاط سے, کہ حروف نہ کٹیں. اس طرح کینچی سے کاٹ کر نکالا جا سکتا ہے, کھینچ کر نکالیں گے تو پھر ان کی سلائی ادھڑ جائے گی اتنی, اس لیے وہ کاٹ کر نکالا جا سکتا ہے. ایسا کریں اور ضرور کریں, ہر چیز میں ہوتا ہی ہے, اور تولیوں میں بھی ہوتے اس طرح کی چٹیں, تولیے سے بھی نکالنی چاہیے, اپنے پائدان میں بھی لگی ہوتی ہیں, اور رکھ پاؤں رکھنے ہی کے لیے رکھا جاتا ہے پائدان, وہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ویلکم لکھا ہوتا ہے. تو تمام حروف جتنی بھی زبانوں کے, ان کا بھی ادب ہی ہونا چاہیے, ہے مطلب وہ اقوال کے, تمام زبانیں جو الہامی ہیں. اس لیے مطلب جتنا ادب کریں گے اس سے بہت مشکل ہو گیا, بچ نہیں پاتے ہم. ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے, یہاں تک کہ ڈبلیو سی پر, کم آؤٹ پر, بیسن پر, ہر چیز پہ لکھا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جیسے انگلش میں لکھے ہوتے ہیں روڈوں پہ, عرب دنیا میں عربی میں لکھا ہوتا ہے, آلہ و سالہ کیا کیا لکھا ہوتا ہے. لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں, پاؤں سے چل رہے ہوتے ہیں, مطلب کچھ آدمی کو سچکا نہیں پڑتا, بچ کر جائے کہاں مدینے. تو احتیاط جتنا اپنے بس میں وہ آدمی احتیاط کرے, خاص کر عربی کی تو بہت تعظیم کرے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی, جنت میں بھی عربی بولیں گے, آقا کے کرم سے آ جائے گی عربی. قبر میں بھی عربی میں سوال, یہ بھی آ جائے گی قبر میں عربی. اس طرح مطلب ہے کہ احترام کیا جائے مسلوں کا, اور چٹ نکال دے بس. کارپیٹ, یہ قالین جو آتے ہیں نا, قالین کے پیچھے یہ باقاعدہ اسٹیکر لگے ہوتے ہیں, ان میں بھی اگر وہ عرب دنیا کے تو عربی میں لکھا ہوتا ہے, بلکہ کہیں کے بھی عربی لکھتے ہیں کہ یہ عرب دنیا میں. پھر جیسے ہمارے ملک میں بھی جائے گا تو جائے گا, وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو نظام ہے اس کے تحت وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, وہ عربی بھی یہ زبان جو یہ مطلب ایک طرح سے انٹرنیشنل زبان کا لگتا درجہ پا رہی ہے. عربی اتنی عام ہے دنیا میں, وہ لکھتے ہیں عربی, یا خوبصورتی کے لکھتے ہوں گے عربی, اللہ بہتر جانے. تھوڑا ہی وٹ پڑے پریشن, وہ لیبل خوبصورت لگے. اب یہ بھی ہوتا ہے نیچے, اس پر بھی چڑھنا چلنا پھرنا بھی, اتارنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ لیبل آسانی سے اترتا نہیں ہے. اس میں اگر جذبہ اللہ عطا کرے تو اس کا ایک تو طریقہ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ پانی کا پوچھا بنا لے, پاک صاف پانی کا کپڑے کا پوچھا بنا کر اس کو آہستہ 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 بھگو دے. یہ بھیگ جائے گی نا جب تو یہ پھر اتر جائے گا. کوئی ایسی ٹیکنک کرے اس میں پانی چھڑک دیں ڈال دیں کہ یہ بھیگ جائے اتنا حصہ, تو انشاءاللہ پھر یہ کہ کچھ دیر کے بعد آسان ہو جائے گا اس کو نکالنا. کوئی ایسی مطلب حکمت عملی ہو کہ ادب کا ذہن ہوگا نا تو راستے خود ملتے چلے جائیں گے. ادب کا ذہن نہیں ہے, پڑھی ہی نہیں ہے کسی کو, چپلوں میں جوتوں میں سب میں لکھا ہوتا ہے, ابھی کیا کرے. عربی میں بھی لکھا ملے گا, اردو میں لکھا ملے گا, انگلش میں ہر لکھے ہوتے ہیں, گھروں میں جو ٹائل لگاتے ہیں ان کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے. اب یہ تو ایسی مجبوری ہے کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. اس کا حل تو ظاہر ہے کہ وہ ٹائلیں تو اکھڑ نہیں دیں گے. جہاں جہاں آدمی جتنا بچ سکتا ہے تو بچنے کا ذہن بنانا چاہیے, بچنا چاہیے. اب جیسے کرسیوں پہ, ہمارے یہاں بھی کرسیوں پہ لیبل لگے ہوتے ہیں, میں اپنے لیے تو احتیاط کرتا ہوں کہ لیبل لگی ہوئی کرسی پر نماز پڑھنے سے بچتا ہوں میں, وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اب چلو اس بار نے یاد آ گیا تو میں نے بول دیا, تو اپنے یہاں کی کرسیاں چیک کر کے ہماری مجلس اللہ کرے سنے ہمارے مدنی مذاکرے, تو یہ لوگ اس کو نکال دیں انشاءاللہ. پانی والے پوچھے سے اس کو ملیں گے نا تو آہستہ 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 یہ اتر جائے گا لیبل. لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس پر ٹانگیں رکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. بعض وقت کمپنی کے نام مقدس نام ہوتا ہے, عبداللہ اینڈ کمپنی. عبداللہ اگر لفظ مقدس نہیں ہے تو پھر کون سا لفظ مقدس ہوگا یار؟ محمد اقبال لکھا ہوا مثلا, محمد کتنا مقدس لفظ ہے, لکھے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ادھر ڈال ادھر ڈال, یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو اب احتیاط جتنی ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے, باد اب با نصیب, اللہ ہماری نصیب اچھے کرے, ہمارا شمار بادبوں میں ہو, بے ادبوں میں نہ ہو.
اس میں دوسرا سوال بھی تھا کہ اگر وہ جو نقش والے ہوتے ہیں جس میں کعبہ شریف کا اور مدینہ پاک کا جو نقش بنا ہوتا ہے, ایسے مسلح استعمال.
ہاں یہ بھی ایک آزمائش کہ نقش بنے, تصویریں بنی ہوتی کعبہ شریف کی, سبز گنبد کی باغ تصویر بناتے ہیں, وہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں لوگ اس پر. آدمی یار عقل سے تو سوچے, اسی کی فریم بنا کر ہم دیوار میں بھی تو لگاتے ہیں نا. اب یہ یار پاؤں میں بچھا لیا, یوں لپیٹ کے یوں پھینک دیا, اور کبھی ہے کہ دیوار پہ لگا کے گجرا بھی ڈالتے ہوں گے, اگربتی خوشبو پہنچاتے ہوں گے, تو کبھی یوں تو کبھی یوں. تو یہ ارے خود طبیعت اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، وہ دل ہی نہیں چاہتا کہ یار اس مسلح کو زمین پہ ہم بچھائیں، پاؤں رکھنا تو بہت بات کی بات ہے، ادب و عشق اگر ہے ہمیں تو انشاءاللہ اس رہنمائی کرے گا عشق کہ ایسے مسلح استعمال نہ کی جائیں، بلکہ وہ افضل بھی پوچھا ہے کیا ہے، تو افضل یہ ہے کہ زمین پر کچھ بھی نہ بچھا ہوا ہو، زمین پر سجدہ کرے، یہ مستحب ہے. ہاں سخت سردی ہے، دھوپ ہے یا کوئی مٹی ہے ایسی دیکھے، نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے خشوع میں تو کوئی چیز بھی چالی تو ٹھیک ہے، ورنہ مستحب یہ کہ بغیر اس کے سجدہ کرے. لیکن بچھا کر جو سجدے کرتے ہیں تو اس میں بھی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر افضل وہی ہے جو میں نے عرض کیا آپ سے. لیکن اب اس کا بھی رواج نہیں ہے نا، مصلی نماز کی پہچان ہے جائے نماز، پھر اس میں جو بھی بنا ہوا ہو جو بھی لکھا ہوا ہو، اور ایسی خوبصورت بنا ہوا ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھتے پڑھتے غور کرتا رکھتے ہی بھول جائے، ٹین ڈے کیا کریے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت، میرا سوال یہ عرض تھا کہ جیسے قرآن پاک کسی پیٹ کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اس کو پیٹ ہوتی ہے، کیا موبائل میں پڑھنے سے بھی قرآن پاک کو پیٹ ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیے، جزاک اللہ خیرا.
سب بے ادبی اور ادب کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ یہ عرف پر ہوتے ہیں، جو سارا رواج. موبائل فون پر تو کوئی یعنی کہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ پیٹ ہو رہی ہے، پیچھے آگے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی موبائل پر قرآن کریم پڑھ رہا ہے، نہ یہ مطلب وہ ہارڈ کاپی تو ہے نہیں، ایک عکس ہے. تو یہاں بے ادبی تو کہا نہیں جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سوال آیا ہے کہ وضو کے قطرے یہ مسجد میں گرانا گناہ ہے؟
وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر ٹپکانا مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے. فرش مسجد، مسجد کی زمین پر، عام طور پر دریاں اور کارپیٹ وغیرہ بچھے ہوتے ہیں ان پر بھی نہیں گرانا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ وہ جو ناجائز والی صورت ہوئے کہ مسجد کی زمین پر وہ قطرے گرے.
اس میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ وضو خانہ بھی تو مسجد میں ہی ہے، اب وضو کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ قطرے وضو خانے میں بھی گر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وضو خانہ بھی مسجد میں ہی ہے، تو کیا وضو خانے کے فرش پر بھی قطرے گرانا منع ہوگا؟
وضو خانہ مسجد نہیں ہے، وہ فناء مسجد میں ہوتا ہے یا خارج مسجد ہوتا ہے. عین مسجد کے اندر تو وضو خانہ بنانا بھی جائز نہیں ہے کہ اس پر وضو کرے آدمی، تو گناہگار ہوگا. وضو کرنا ہی مطلب یہ پانی اس کی زمین پر گر رہا ہے نا، یہ تو گناہ ہی گناہ ہے، اس لیے وہ وضو خانے پر ہی اس کو ہاتھوں کو پہنچ لیں. لیکن یہ جھٹکے نہیں، جھٹکنا یہ بہار شریف میں لکھا ہے شیطان کا پنکھا ہے، تو یوں کر کے نچوڑ کر ٹپکا لیں وضو خانے پر یا رومال وغیرہ سے تولیے سے اس کو اتنا خشک کر لیں کہ قطرے نہ ٹپکیں. اب داڑھی والے جو ہوتے ہیں ان کے داڑھی میں بھی وضو کا پانی ہوتا ہے، اب زمین پر اگر نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کی تو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، وہ پورا یہ احتیاط سے جذب کرنا ہوگا رومال وغیرہ میں یا ٹیشو میں جو بھی، ورنہ تو قطرے آپ کے نماز پڑھتے پڑھتے بھی فرش مسجد پر گریں گے. اب کریں گے کیا؟ اب بھی یوں کریں گے تو نہیں ہے، لیکن بعد میں ہی آ جائیں گے. اگر بڑی داڑھی ہے نا پانی کے قطرے آنے کا پورا امکان ہے، جبکہ جب تک اچھی طرح اس کو وہ پانی جذب نہ کر لے، داڑھی والوں کے لیے خاص احتیاط.
مزید ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا، تو اس محتاجی سے کیا مراد لیا جائے؟
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، دوسرے بوڑھوں کا حال دیکھا ہوتا ہے انہوں نے، وہ بستر پر ہی بولو براز استنجا وغیرہ، اور پھر بیڈ سول پڑ جاتے ہیں اور بہت تکلیف سے وہ ان کا بیچاروں کو کوئی پیشاب کرائے تو یہ بہت تکلیف ہوتی ہے، کوئی کروٹ بدل دے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتے کمزوری کی وجہ، تو یہ ہم لوگ ڈرتے ہوتے ہیں کہ اب ایسا اسٹیج آ گیا کہ اللہ نہ کرے، مطلب یہ صورت حال نہ پیدا ہوگا، اللہ پاک چلتا پھرتا رکھے، مخلوق کا محتاج نہ کرے، اپنے در کا محتاج رکھے. ایک تو یہ صورت، یا ویسے ایک جنرلی کہ اللہ پاک اپنے در کا محتاج رکھے، مخلوق کا محتاج نہ کرے، کہ مخلوق والا یعنی جو بھی کوئی بندہ مالی مدد کرے گا، کوئی تعاون کرے گا، تو کل ہو سکتا ہے کہ یہ سنا دے، یہ سنائے گا تو پھر وہ دل کو صدمہ پہنچتا ہے، تو یوں بھی غیروں کے محتاجی سے اللہ پاک بچائے، تو یہ دعا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، بلکہ دوسروں کے مال پر نظر رکھے ہی نہیں بندہ، مولا پر نظر رکھے، جس مولا نے اس کو دیا کہ آپ کو نہیں دے سکتا، آپ اس کے مال کو دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ دے گا میرے کو، یہ کیا دے گا یار، آج دے گا کل سنائے گا تو پھر پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، اس کا نہ لیتے تو اچھا تھا، تو بندہ گندا ہوتا ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہر فرد ایسا ہوتا ہی ضروری نہیں، لیکن دنیا دیکھی والی ہے۔
مزید ایک سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ شادی کا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں۔
جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال ولی کرام 312 بار 312 ٹائم پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ الکریم جلد شادی ہو اور شوہر بھی نیک ملے۔ ایک وظیفہ یہ بھی ہے، یا حیو یا قیومو 143 بار 143 ٹائم لکھ کر تعویذ بنا کر کنوارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ الکریم اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
انگلی پر تھوک لگا کر قرآن شریف کا پیج تبدیل کرنے کا کیا حکم ہے؟
اللہ اکبر، آج کل ہے تو اس پر عرف تو ہے، لوگ کرتے ہی ہیں، تو عام ہے اس کا، اب اس میں ایسا ہے کہ اس سے بچے تو اچھا ہے، اس کے تو اب تو ڈبیاں بھی آتی ہے اسٹیشنری والوں کے پاس، چھوٹی سی ڈبیا ہوتی ہے گول سی، اس میں ایک فارم کا گول پیس، پہلے تو آتی تھی اس طرح، وہ اس میں پانی ڈال دے تھوڑا سا، اس کو ٹچ کر کے پانی سے، میں تو بارہ پانی سے اپنی جو بھی تحریری کام کرنے ہوتے ہیں پرچوں کو، تو یہ کوئی بھی فارم کا ٹکڑا ڈال دیا پانی اس میں، یا ویسے ہی کٹوری میں پانی تھوڑی سی رکھ دی، رکھ لیا، ٹچ کر لیا، اس سے بھی یہ کام چل سکتا ہے۔ اصل وہ تھوک میں بدبو ہوتی ہے، اپنا تھوک جو ہوتا نا اس میں بدبو ہوتی ہے، اور خاص کر بہت دیر سے اگر منہ بند ہے اور مثلا سو کر اٹھے بہت مانے کہ زیادہ بدبو ہوتی ہے، خود کو نہیں آئیے لیکن آپ کبھی سو کے اٹھے نا ٹرائی کرنا یوں کر کے پھونک مارنا، تو آپ کو شاید ناک اگر صحیح ہوئی نا آپ کی تو سمجھ پڑ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب یہ قرآن کریم کے اوراق پر لگانا، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا تھوک سے، کیونکہ اس پر عرف ہے، لوگ ایسا کر رہے ہیں، لیکن بچنا سمجھ میں آتا ہے بھائی، یہی تھوک آپ لگا کر کسی بندے کے کپڑے پہ لگائیں گے، اس دوست کے اپنے شاباش دے گا آپ کو، خوشی سے جھوم رہا ہوگا اپنا تبرک لگا دیا، جو بھی ہوگا آپ کو پتا ہے اس پر، یہ اللہ کا کلام، اللہ کی پیاری پاکیزہ کتاب، جتنا ہو سکے بادب مانسی، لیکن میں اس کو بے ادبی یا گناہ نہیں کہہ رہا، ناجائز نہیں کہہ رہا، عرف ہے اس پر، لوگ کرتے ہیں، دینی کتابوں میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا ایک سوال ہے کہ اگر سجدہ تلاوت کرنا بھول گئے ہوں، یا پھر پاسٹ میں کوئی ایسا وقت ہوا ہو، سفر میں ہو، گاڑی پہ ہو، سواری پہ ہو، اور تلاوت قرآن سنتے وقت سجدہ تلاوت آئی ہو، تو اس ٹائم اگر سر کو صرف جھکا لیا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور جو چیز جو سجدہ چھوٹ گئے ہوں اس کو نہیں کیا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
اب کوئی تلاوت کر رہا اور آپ بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں اور یوں ہو گئے، تو یہ تو سجدہ نہیں ہے، یہ معذوروں کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ معذور سجدے کی نیت سے، جس پہ سجدے حقیقی جو کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تو وہ تو ظاہر جھک کر ہی کرے گا سجدے تلاوت، سجدے تلاوت کی نیت بھی تو ہونا سجدے تلاوت، تو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن جنرلی مطلب سر جھکانے سے سجدے تلاوت کا سجدہ ادا نہیں ہوگا، سجدہ پروپر جس طرح کیا جاتا ہے نمازوں میں سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدہ کرنا ہے۔ اگر اس کا یہ نہیں کہ اگر دیر ہو گئی تو یہ قضا ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، تو جب بھی موقع ملے یاد آئے آپ سجدہ کر لیں، جتنے باقی ہیں اتنے کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
اکثر چمچ یا پلیٹ کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنے کے بعد دھونا کیسا ہے، اس کو دھونا چاہیے یا نہیں دھونا چاہیے؟
سر دھوئے بغیر تو گزارا نہیں ہے. یہ ہے آزمائشیں تو کچھ نہ کچھ کچھ نہ برتنوں میں بھی لکھا ہوتا ہے. ویسے برتن لیے جائیں جس میں نہ لکھا ہو نہ نقش ہو. اب چمچ میں نقش ہوتے ہیں, یہ بھی سب مطلب پرابلم ہے. یہ یہاں تک چمچ کا منہ ہے. چمچ ہوتی تو میں آپ کو مزید آسانی سے سمجھا سکتا. جیسے یہ چمچ کا, یہ سمجھو چمچ کا منہ ہے اور یہاں پھر اس کے نقش بنے ہوتے ہیں. چمچ کا منہ ڈالیں گے نا تو نقش سمیت وہ چینی میں چینی ڈالی چائے میں یہ ہلا رہے ہیں یا اس طرح مطلب یہ کہ کچھ کر رہے ہیں یا سالن نکال رہے ہیں, تو یہ جو نقش والے حصے یا پلاسٹک کے اس میں ہینڈل لگے ہوتے ہیں یہ سب بھی لکوڈ میں جا رہا ہے. اب گرما گرم لکوڈ میں جائے گا تو یہ اور زیادہ خرابی کرے گا کہ میل کچیل کچھ نہ کچھ ہوتی ہے, نقش دھلتے نہیں ہیں برابر, دھو تب بھی نہیں دھلتے, کچھ نہ کچھ میل بھرا جاتا ہے. یہ سب مطلب کھانے پینے میں جا رہا ہوتا ہے. اس لیے وہ چمچ لیں آپ, چمچ یا جو کڑچا یا کڑچی اس طرح کی ڈھونڈے مل جاتے ہیں. اس طرح چمچ تو چمچیں تو ہوتی ہے اس طرح کی کہ جو بالکل بلینک ہوتی ہیں, کچھ بھی اس پہ نقش نہیں ہوتا, نہ لکھا ہوتا ہے نہ کچھ بنا ہوتا ہے, نہ لکیر بھی نہیں ہوتی. اسٹیل کی سے چمچے آتی ہیں, یہ لیں آپ تو یہ انشاءاللہ اس سے یہ دھل بھی صاف جائے گی اور میل کچیل کا ٹینشن بھی نہیں رہے گا. ٹینشن ہو کس کو, اس سمجھ پڑتی ہے اس کو, باقی تو کھانے سے کام ہے. وہ تو پڑھے لکھے ہیں, اب میرے نزدیک تو پڑھا لکھا ہوا ہے جو مطلب دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاریاں کرنے والا, قرآن کریم کم از کم دیکھ کر پڑھ سکنے والا ہے نا, کوئی نماز پڑھنا آتی ہو, روزے کے مسائل جانتا ہو, جنازے کی دعا بھی جانتا ہو, اس طرح کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. لیکن عرف میں ان کو پڑھا لکھا بولتے ہیں جو فٹافٹ انگلش بولتا ہو, نماز ایک نہ پڑھتا ہو, اے پڑھا لکھا ہوئے گا جی. تمہارا لیے کہ نام لکھے ہوئے ہیں برتنوں میں اور دھونا تو پڑے گا ہی نا, اس کے بغیر تو کچھ چارہ ہی نہیں ہے. اب وہ دھو لیں اگر مقدس نام ہے, اب اس میں دھو کر اگر آپ اتنا کام مطلب موقع ملے گا کہ اس کا پانی لے کر کہیں پاک صاف جگہ پر ڈالیں. چمچ کا تو ممکن ہے آدمی کوشش کرے تو, لیکن پتیلوں پر وہ کیسے مطلب اس پر عمل ہو نہیں سکتا, حرج کی صورت شاید بن جائے, تکلیف میں آ جائے. بس احتیاط برتن لینے میں ہی پہلے سے آدمی کر لے تو ایسی چیز اس پہ ہو ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میری الحمدللہ عادت ہے صبح اپنے بچوں کو جب اٹھاتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدا لگاتا ہوں کہ وہ اٹھ جائے, اور پھر وہ اٹھتا ہے پھر اس کو صبح اٹھنے کی دعا اور کلمہ شریف وغیرہ اس طرح سے کرنا جائز ہے؟
وہ اصل سویا ہوا ہے نیند میں, اس کو پتہ ہی نہیں بچے کو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ نیت ہے کہ آنکھ کھولے اور صلی اللہ علیہ محمد کہے, یہ یوں گنجائش نکلتی ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھتے ہیں, بچوں کو سلانے کے لیے پڑھتے ہیں, ذکر کی نیت کر لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے پیارے بابا جان, میرا آپ سے سوال عرض ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
جی ہاں, ذوالقعدہ کے مہینے میں بھی شادی کر سکتے ہیں, سارا سال جب بھی شادی کیے کرے, منع نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. Here it is, Madani Muzakira.